الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين تبارك وسلم تسليما كثيرا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں آپ کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی دولت سے بھی نوازا اور اب عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ اس گزرے ہوئے رمضان کو اور اس عید سعید کو پورے عالم اسلام کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے لازوال کامیابیوں کا ذریعہ بنائے، اور امت اس وقت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے ان مسائل سے ان کو جلد نبرداز نہ فرما کر عافیت کاملہ عطا فرما دے. عید کے اجتماع میں اصل سنت عید کی نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ میدان میں پڑھی جائے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید الفطر، فطر اور عید الاضحیٰ کے لیے میدان میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں نماز عید ادا کی جاتی تھی. حالانکہ مسجد نبوی کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سنت کا جاری کیا کہ عید کے اجتماعات میدان میں ہوں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اب دو تین سال سے موسم ہمارے یہاں کراچی کا ایسا چل رہا ہے کہ پچھلے دونوں عید کے موقع پر تو بارشیں اچھی خاصی ہو رہی تھیں اور کھیل کا میدان پانی سے بھر گیا تھا اور مٹی کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی تھی. اس وجہ سے نماز عید کا اجتماع پچھلے دو سالوں میں مسجد ہی میں ہوا ہے. اس سال بھی موسم برسات کا ہے، ہر وقت یہ امکان تھا کہ بارش ہو جائے. اگر بارش ہو گئی ایک دن پہلے بھی یا دو دن پہلے بھی، تو پھر وہ میدان اس قابل نہیں رہے گا جو عید کا میدان دارالعلوم کا ہے کہ وہاں نماز عید ادا کی جائے. اس واسطے اس مرتبہ بھی مجبوراً مسجد ہی میں عید کا اجتماع رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول بھی فرمائے اور اس کے اندر برکتیں بھی عطا فرمائے. ہم نے نماز عید کا اعلان 8 بجے کا کیا ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اوقات میں حد تک امکان پابندی کی جائے تاکہ لوگوں کو دشواریاں نہ ہوں. اس واسطے اب 5 منٹ باقی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان عید کی خوشیوں میں ہمیں اپنے غریب بھائیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی شریعت نے اس طرح دیا ہے کہ حکم یہ ہے کہ عید کی نماز میں آنے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر. اور صدقۃ الفطر گھر کے ہر ہر فرد کی طرف سے ہوتا ہے، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ہوتا ہے. نابالغ کا، نابالغ اولاد کا فطرہ باپ کے ذمے ہے، اور اگر بالغ اولاد ہے تو اس کا فطرہ خود ان کے ذمے ہے کہ اپنا فطرہ ادا کریں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں. یہ سمجھنا غلط ہے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی آدمی پر، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. وہ یہ کہ زکوٰۃ تو خاص قسم کے اموال پر آتی ہے، نقد روپے ہوں یا کرنسی بھی کسی بھی قسم کی ہو، یا بینک بیلنس ہو، سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ نہیں. لیکن اچھا، اگر کسی کے پاس یہ مال تو نہیں ہے مگر گھر میں کچھ سامان ایسا پڑا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، فرنیچر ہے ضرورت سے زائد پڑا ہے استعمال میں نہیں آتا، برتن ہیں بڑے بڑے برتن گھروں میں رکھے رہتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، وہ ہیں، یا کوئی اور سامان ایسا پڑا ہے ایسا رکھا ہے جو ضرورت کا نہیں ہے، اور اس ساری کی قیمت مل کر نصاب زکوٰۃ کی برابر ہو جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی، کیونکہ اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جس کا میں نے بتایا، گھر کے سامان میں جو ہوتی، لیکن ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گی. اور صدقۃ الفطر اس بچے پر بھی واجب ہے جو پیدا ہوا ہے آج ہی کی صدقۃ رات میں، تو اور پھر باپ کی طرف، باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، اپنی نابالغ اولاد کا بھی ادا کرے. بیوی پر اپنا صدقۃ الفطر خود واجب ہے، بالغ اولاد پر بھی اپنا صدقۃ الفطر خود واجب ہے، لیکن عام طور سے ہماری خواتین کی کوئی الگ سے آمدنی تو ہوتی نہیں، تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ان کو بتا کر ادا کر دیں تاکہ وہ نیت کر لیں صدقۃ الفطر کی ادائیگی. اور اگر کوئی شوہر صاحب نہیں ادا کرتے تو بیگم صاحبہ خود ادا کر دیں اپنا صدقۃ الفطر. اسی طریقے سے بالغ اولاد کا معاملہ بھی ہے، باپ اگر اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دے ان کو بتا کر تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ اولاد اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے. اب دیکھیے شریعت نے اس خوشی منانے کے سلسلے میں غریب بھائیوں کا خیال رکھنے کا کتنا اہتمام کیا ہے کہ نماز عید میں جانے سے پہلے پہلے کوشش کرو کہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے، چنانچہ وہ رمضان میں بھی ادا ہو جاتا ہے اور رات میں بھی ادا ہو جاتا ہے، عید کی رات میں بھی. اب بھی بہت سے لوگ صدقۃ الفطر ادا کر کے آئے ہوں گے، اور جو ابھی ادا نہیں کر سکے وہ فوراً ادا کر دیں، بعد میں جتنی جلدی ممکن ہو صدقۃ الفطر ادا کریں. لیکن اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی شریعت میں، اسلامی تعلیمات میں باہمی اخوت، باہمی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، غم خاری کی کتنی اہمیت ہے کہ عید میں آنے سے پہلے، بہتر یہ ہے کہ عید میں آنے سے پہلے بھی ادا کر، نہیں ادا کیے تو بعد میں ادا کر. یہ پھر یہ کہ دینی تعلیمات ہمیں ساری کی ساری اتحاد کی دعوت دیتی ہے. عید کی نمازوں کے سلسلے میں ہدایت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نمازیں نہ پڑھی جائیں بلکہ میدانوں میں پڑھی جائے، اور اگر میدان میں نہیں پڑھ سکتے جو بڑی بڑی مسجدیں ان میں ہو جائے. مقصد کیا ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ایک جگہ جمع ہو، ان کا اجتماع ایک جگہ ہو. تمام عبادتوں میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا راستہ اور طریقہ اختیار کیا ہے. نمازوں کے اندر بھی آپ دیکھیے، مردوں کے لیے کہ 5 وقت کی نمازیں مسجدوں میں آ کر ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخاری بھی ہو، محبت بھی ہو اور امن و امان کی، اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں. اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے کہ ہر شخص سال بھر میں 30 روزے رکھ لیا کرے، جب چاہے رکھ لے، لیکن نہیں، پورے عالم پوری امت کو کہا گیا کہ نہیں، رمضان کا ایک مہینہ مقرر کرتے ہیں ہم، اس مہینے میں روزے رکھو تاکہ پوری امت ایک حالت میں ہو. پھر عیدین کا بھی معاملہ یہی ہے، یہ عید یہاں بھی منائی جا رہی ہے، جاپان میں بھی منائی جا رہی ہے، امریکہ میں بھی منائی جا رہی ہے، پورے عالم اسلام میں عید ہو رہی ہے. عید الاضحیٰ کا بھی اسی طریقے سے، حج کا سب سے بڑا اجتماع رکھا، اسلام کا کتنا بڑا رکن ہے، اس کے اندر تو پورے عالم اسلام کے انسان مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک لباس میں، ایک کلمہ زبان پر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک و الملک لا شریک لک، یہ کلمہ ہوتا ہے. اور عید الفطر کے موقع پر یہ کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سارے کی ساری تعلیمات ہمیں آپ اس کی محبتوں کا اور اتحاد و اتفاق کا سبب دیتی ہیں. اس عید کے موقع پر اپنے غریب بھائیوں کو بھی یاد رکھیے، اپنے ان بھائیوں بیٹوں بھائیوں اور خواتین اور بچوں کو بھی یاد رکھیے جو دوسروں کی قید میں ہیں، بے سہارا ہیں. کتنے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہاں کہاں کی جیلوں میں ہیں، بو غریب کے جیل میں ہیں، اور ہمیں تو اتنا لمبا نام ہے اس کا، کیوبا کی جو جیل ہے اس کے اندر مسلمان قید ہیں ہمارے، اور دوسری جیلوں میں بھی قید ہیں. پاکستان کی معصوم بیٹی عافیہ صدیقی امریکی قید میں ہے، وہ وہیں روزے رکھ رہی تھی، وہیں افطار کرتی تھی، وہیں سحری کھاتی رہی ہے. بسا اوقات اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب سحری کا وقت ہو گیا، کب افطاری کا وقت ہو گیا، اکیلی ہے، برسوں سے ان کی قید میں پڑی ہے. اور پتہ نہیں کتنے ہمارے لاپتہ افراد ہیں جن کے اخبارات میں بارے میں ان کے پیاروں کی طرف سے مطالبے بھی آتے ہیں کہ ہمارے کوئی اپنے باپ کو ترس رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو ترس رہا ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کو ترس رہی ہے. ایک عجیب و غریب افسوسناک صورتحال ہے، ان سب کے لیے بھی آپ ذرا دعائیں کریں، اس خوشی کے موقع پر ان کو یاد رکھیں. ظفر شاہ مرحوم آخری تاجدار مغل حکومت کا، بہادر شاہ ظفر مرحوم، جس سے لال قلعہ چھینا انگریز نے اور قبضہ ہو گیا پورے ہندوستان پر انگریز کا، اور اس کو گرفتار کر کے رنگون برما لے جایا گیا. ہم نے وہاں اس کا مزار بھی دیکھا ہے، بے کسی کا مزار تھا. وہ بڑا اچھے شاعر تھے بہادر شاہ ظفر، ان کا ایک شعر یاد رکھنے کا ہے، کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. غصہ ہو اس میں بھی خوف اللہ کے احکام کی پابندی رکھو، کسی کے اوپر غصہ ہے، دشمنی ہے، دشمن سے بڑا دشمن ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اس پر بھی اگر غصہ ہے تو اس کے اندر بھی احکام شریعت کی پابندی ہے، پابندیاں ہیں. اور خوشیاں ہیں تو ان خوشیوں کو بھی شریعت کے احکام کی حدود میں رکھو، ان سے باہر نہ ہونے دو، فضول خرچیاں نہ کرو، ناجائز تفریحات نہ کرو، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جنہوں نے روزے رکھے ہیں اور دعائیں کی ہیں، تراویح پڑھی ہے، اللہ کے رحمت سے کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں کہ وہ سب کو گناہوں سے اللہ نے پاک کر دیا ہے، اور بہت سارے صغیرہ گناہ تو سے تو پاک ہو ہی جاتا ہے روزے دار اور تراویح پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا، اور کبیرہ گناہوں سے بھی جن لوگوں نے توبہ کر لی وہ بھی گناہ سے پاک ہو گئے. اب کپڑے نئے نئے پہنے ہیں ہم نے، یہ تقویٰ کے کپڑے پہنے ہیں ہم نے، نیک اعمال کے کپڑے پہنے ہیں، جب آپ کپڑے نئے پہنتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ دھبا نہ لگ جائے، نئے نئے کپڑے ہیں خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے لیلۃ الجائزہ میں، اس عید کی رات لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن کی مغفرت باقی تھی ان کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا ہے، بڑی حد تک صغیرہ گناہوں سے معاف کر ہی دیا ہے، اور بہت جنہوں نے توبہ کر لی کبیرہ گناہوں سے بھی وہ پاک ہو گئے۔ اب آئندہ کی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیے کہ ان گناہوں سے بچنے میں بنیادی ایک چیز ایسی ہے، اس کو اختیار کر لے تو بے شمار گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے، بہت ساری نحوستوں سے بچ جاتا ہے، حرام کھانے سے بچ جائے، حرام آمدنی سے، حرام پیسے سے، اس سے اجتناب کریں، کیونکہ حرام پیسہ اور حرام آمدنی اور حرام لقمہ اگر کوئی کھائے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی حرام کا لقمہ اگر منہ کے قریب بھی لاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم نے رحمت کے دروازے بند کر دیے اگر ہم نے اپنے لقمے کو حلال نہ کیا۔ کام چوری اگر کوئی کرتا ہے، ڈیوٹی پوری دیتا ہے تنخواہ پوری، ڈیوٹی پوری نہیں دیتا تنخواہ پوری لے لیتا ہے، تو جتنا وقت اس نے کم لگایا ڈیوٹی میں وہ اس کی تنخواہ جو ہے اس کے اوپر حرام ہے، ایسی ہی حرام ہے جیسے صبح کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ کام چوری حرام خوری ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے، کرپشن پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آج اس کے اجتماع میں بھی توبہ بھی کریں اور یہ عزم بھی کر لیں کہ اب آئندہ اپنی نئی زندگی ہم شروع کر رہے ہیں اس رمضان کے بعد، اور یہ مسلمانوں والی زندگی ہوگی، سچے پکے مسلمان کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ معاف کیجئے پھر 8 منٹ اوپر ہو گئے، اور ایک کام اور باقی رہ گیا، اور وہ ہے نماز کا طریقہ، وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ایک ہی طرح ہوتی ہے، اور عید کی نماز اسی طرح ہوتی ہے 2 رکعتیں جس طرح فجر کی نماز 2 رکعتیں، تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ عید کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، فجر کی نماز کے لیے اقامت بھی ہوتی ہے اذان بھی ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر ایک تکبیر ہے، تو ایسی 6 مرتبہ اللہ اکبر اس میں مزید کہا جاتا ہے، 3 مرتبہ پہلی رکعت میں، 3 مرتبہ دوسری رکعت میں، باقی نماز فجر کی نماز کی طرح ہے۔ وہ جو 3 تکبیریں آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے زیادہ کریں گے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں زیادہ کریں گے، اس کا طریقہ بھی سمجھیں گے، اور وہ یہ کہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آہستہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے مگر آہستہ اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھوں کا کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا، لیکن اس مرتبہ ہاتھ وہ چھوڑے گا نہیں بلکہ ہاتھ باندھ لے، کیونکہ آگے قرات ہونی ہے۔ آپ بھی اسی طرح کریں گے کہ کانوں تک آخری تیسری یہ تکبیر اس طرح کریں گے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آہستہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑیں گے نہیں بلکہ باندھ لیں گے۔ پھر امام قرات کرے گا جس طرح فجر کی نماز میں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورت ہے، پھر رکوع، سجدے، قومہ، جلسہ سب اسی طرح ہوگا جس طرح فجر کے نماز میں ہوتا ہے. پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس میں یوں ہوگا کہ وہ تکبیریں جو زیادہ ہیں وہ شروع میں نہیں پڑھیں گے, قرآت کے بعد رکوع سے پہلے پڑھیں گے. چنانچہ کھڑے ہونے کے بعد امام سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھے گا, اس کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا بلند آواز سے اور ہاتھ چھوڑ دے گا. آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے آہستہ آواز سے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح, پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کہ ہاتھ چھوڑ دیں گے. پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے تھے کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی تھی, لیکن دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے نہیں بلکہ چھوڑے رکھیں گے کیونکہ اب رکوع میں جانا ہے. پھر اللہ اکبر معمول کے مطابق رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر, اور باقی نماز باقی فجر کی نماز کی طرح ہوگی. البتہ نماز کے بعد دعا ہوگی اسی طرح جس طرح فجر کی نماز کے بعد ہوتی ہے, اور آج ہمیں بہت اہتمام سے دعا کرنی چاہیے پورے عالم اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, تب مسلمانوں کے لیے. دعا کے بعد پھر خطبہ ہوگا, اس خطبے کی بھی اذان نہیں ہوگی, جمعہ عید کے خطبے کی بھی اذان نہیں ہوتی. خطبہ ہوگا اسی طرح جس طرح جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہوتا ہے, عید کا خطبہ نماز عید کے بعد ہوتا ہے. وہی دو خطبے ہوتے ہیں, پہلا خطبہ ہوگا پھر امام بیٹھے گا پھر دوسرا خطبہ ہوگا, اور اس کے بعد یہ مجلس برخاست ہو جائے گی. تو نماز کے بعد خطبہ بھی سننا ضروری ہے, آپ اسی طریقے سے نماز کے بعد بیٹھے رہیں گے خطبہ ختم ہونے تک جس طریقے سے کہ آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان سب عبادتوں کو آسان بھی کرے اور قبول بھی فرمائے. کہ لوگ ماشاء اللہ بہت آ رہے ہیں, لوگوں کا پیغام آیا ہے کہ پانچ آپ اور نماز کے لیے الحمدللہ مسجد کی جگہ بہت کافی موجود ہے. پرانی مسجد جو شامل کی جانے کی نئی مسجد ہے, الحمدللہ ان کو شامل کرنے کا کام بڑی حد تک ہو چکا ہے, وہاں بھی سب لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, کام ابھی کافی باقی ہے وہاں, لیکن نماز پڑھی جا سکتی ہے. زمین مسجد کی زمینی مسجد ہے, اس سب کی پہلی مسجد پر سے تمام برآمدوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس سے اوپر کی مسجد کی جو بلا شہر ہے اوپر اور اس کے سامنے والا وہاں جو موجود ہیں وہاں موجود ہیں جو وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لگتا کس چھت کے کس چھت کی چھت پر نہیں, اس کی چھت پر نہیں, باقی جتنی چھتیں ہیں ان سب کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جبکہ آپ نے ظاہر ہو تو مسجد کے باہر کی سبائی سبیں جائی رہی ہیں, دائیں طرف کی بائیں طرف کی پیچھے بھی ان شاء اللہ کام چاہیے. ایک بار یہ بات کا لحاظ ہے کہ نماز کے بعد یہ بھی آداب ہے کہ کس راستے سے آپ کی نماز میں آئے گا, عید الفطر کی نظر کا گھر واپسی دوسرے راستے سے, تو یہ سننا واجب تو نہیں ہے مگر بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے. ایک راستے سے اگر آپ آئے تو دوسرے راستے سے بات کرتے ہیں, اور اس بات کا لحاظ ہے نماز کے دوران بھی نماز کے بعد بھی کہ آپ کے کسی کو دھکا نہ, کسی کو الگ تک نہیں رکھنا, ایزا نہ. اس سلسلے میں ایک بات بہت واضح ہے, آج کل ہمارے لوگوں کی بات بہت ہوئی ہے مسافر کا بہت لوگ مسافر بھی اچھا ہے مستحب چیز ہے, اس سے آپ اس کے محبتیں رکھتے ہیں اور اس بات کا کام ایک دوسرے کو گناہ بھی کرتے ہیں, لیکن گناہ جب کرتے تب طریقہ گناہ کا اختیار نہ کیا جائے, جائز طریقہ اختیار کیا. اب لوگ کرتے کیا ہیں, وہ مسافر کرنا تو بس کہا جائے, بس کر لیجیے لوگ اس سے مسافر کرنا چاہتے ہیں,
अपने दाएं हाथ वाले को गोलियां मारी, घुटने मार के धक्के दे दिए। ये किसी मुसलमान को दाखिल होना चाहिए आराम। हदीस में कहा मन सभी तरीके से उनके निशान नहीं हो जाए। मुसलमान वो होता है जिसकी जबान और बात से दूसरों को अपना तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मुस्तहब वाजिब नहीं है, सुन्नत के मौका भी नहीं है मुताबा। लेकिन इस मुताबा का हल करने के लिए कितने हराम कामों का काम करते हैं, और ये तो बहुत सारे लोग करते हैं जो मतलब मुझे मुताबा करता है वहाँ कोई आगे जो है मुझे मुताबा करना या बिचारा कोई देखना बैठा हुआ उससे कर्जे पर कोई नहीं देखिए उसे मुताबा ऐसा होता ही नहीं। तो सरल से होता है, मैं तो माता पिता देखता हूँ ऐसे अदरा कि भाई मैं इस तरह मुताबा नहीं करता, तुम दूसरे भाई के तो नहीं कर रहे थे, दूसरे भाई के कहने पर ऊपर तुमने अपनी गोलियां दी थी, उसके गले के लिए तुमने हल्का बनाया, तो किसने हक दिया था इस बात पर कि उसके गले पर हल्का बनाओ और उसके कंधे पर अपना गोलियां देखो और फिर उससे मुताबा करो। फिर ये बहुत से लोग होता है कि सलाम नहीं करते मुताबा, हालांकि सलाम करना सुनते करना और सलाम अहम करना सुनत बहुत करा है, और सलाम का जवाब देना वाजिब है। बाद लोग न सलाम करते हैं न सलाम का जवाब देते हैं, मुसाफा करते हैं मुसाफा भी किस तरीके से कि किसी को लात मारी किसी को कौन न मारे किसी को धक्का दिया और किसी के कंधों पर दबा दिया। ये मुसलमानों का काम है, ये मुसलमानों के तरीके नहीं है, ये तो बिल्कुल जाहिरों की तरीके हैं। वो पात्र कागजों के लिए तो कुछ नदी कुछ खबरें हैं दुनिया की कुछ खबर है उन लोगों के काम ही होगा, मगर उसकी जो होगी हमारी मस्जिदों के अंदर जो होगी हमारे मदरसों के अंदर ही जमात के अंदर काम कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए मुसाफा ऐसी सूरत में जारी है जबकि आपके आस पास लोगों को भी तकलीफ ना पहुंचे और जिससे आप मुसाफा कर रहे हैं उसको भी तकलीफ ना पहुंचे, उसके हाथ में अगर सामान है अगर आप मुसाफा कर रहे हैं तो उसको तकलीफ न करें मुसाफा कर रहे या अगर कोई गलती में जा रहा है ऐसा जिससे आप मुसाफा करना चाहते हैं वो गलती में है तो भाई उसको तकलीफ हो तो हमारे भाई साहब बेचारे इंतजार हो गया वो कह रहे थे कि एक बस के किनारे में खड़ा हो रहा था बहुत दूर की लाइन लगी हुई बस जब आ गई तो लाइन में नया का दर्पण आने लगा पीछे से एक आदमी आ रहा है जहाँ मैं मुसाफा करने लगा मैंने मुसाफा कर दिया तो जमा बस निकल गई। बाप बता के बोलता है मैं नमाज पढ़ता हूँ अपने हिसाब से बात करता मैं नमाज पढ़ रहा हूँ इधर से सलाम करता तो जहाँ हिसाब कर लेंगे ग्रामर का कमी और खुद किधर सलाम किया उधर एक साथ बैठ गए थे और अस्सलाम वालेकुम सलाम कर दिए अल्लाह को कहा तो खैर कर लो भाई को सलाम लेकिन सदा जब अल्लाह को इशारा किया हाथ का भी है हाथ के मैं चार मिनट पहले नमाज पढ़कर मैंने सलाम किया नए साथ बैठे थे खैर उन्होंने मुझे सलाम किया मैंने नहीं किया इधर तो मैंने सलाम किया तो मैंने सलाम किया पिता नहीं कर रहा था मुझे पिता पता था मैंने वाले को बोला हूँ मैंने इशारा कर दिया अब मुझे याद आया कि मेरे दिल में तो सजा सहन था सारा का मैंने नमाज पढ़ा था तो अब सलाम कर दिया और बातचीत हो गई अब सर का सर क्योंकि मेरे दिल में बात होता था क्या था याद आ रहा है मेरे दिल में तो बता मैं भी काम को सारा रखा तो हमारी कभी नहीं है उसका मुझे तो सफा नहीं होगा लेकिन तुमने क्या कहा था कभी नहीं पहुंचा है इन चीज़ों का भाई ख्याल रखते हैं एक साल से मैंने नाजर अंदर की किताब पता थे तो याद रखा जब आप मोहम्मद से किताब पता रहे थे और आप एक तरीके से इनकार कर रहे मतलब भाई अगर मैं ऐसा न करूँ तो लोगों को मुझे बताई कैसे मानना अरे अब तो आपको मुझे क्यों करते हैं नमाज अच्छा मांगा लोग करते हैं खुशी में ईद की खुशी में मैं इसको ये तो नहीं कहता कि नाजायज है लेकिन अब ये सुन्नत ईद की सुन्नतों में से नहीं है ईद के आमाल में से शरण नहीं है किसी का दिल चाहता है मिलने मांगा कर गले में लेकिन मांगा करने का एहतमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते साहबा कराम नहीं करते
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معافہ کرنا صرف ایک موقع پر ثابت ہے. ایک صحابی سفر سے آپ کے پرانے محبت والے صحابی سفر میں گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس آئے تو آپ نے ان سے معافی کر دی. اب لوگ ہر سال ہر سلام کے ساتھ معافی بھی کرنا چاہتے ہیں, بھائی اس میں بھی اس رحم کی ضرورت ہے.
www.deenislam.com یہ علمی و دینی رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے. اس کے افراز و مقاصد www.deenislam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مدظلہ کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالفتا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.